أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور مکہ فتح ہو گیا، ورأیت الناس یدخلون، اور آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ لوگ اللہ کے دین میں جوک فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. واستغفروه، اور اللہ سے استغفار کیجئے. انہ کان توابا، بے شک اللہ تبارک و تعالی براہ توبہ قبول کرنے والا ہے. گزشتہ کل بات چل رہی تھی اس سورت کے بارے میں کہ ہم کی ملمت حضرت مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کی بات کہ آدمی کو جب اللہ نعمت دیں تو نعمت دینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. یہ سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے. اور حضرت نے پھر فرمایا کہ شیطان کو جب وہ عقیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب شیطان کو جنت سے نکالا تو اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے جنت سے نکالا گیا ہے تو میں بھی آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو پوری کوشش کروں گا، آگے سے داؤ لگاؤں گا، اگر نہ چلا تو پھر پیچھے سے آؤں گا، اگر نہ چلا تو پھر داہنی طرف سے آؤں گا، اور اگر ادھر بھی کام نہ چلا میرا تو بائیں طرف سے آؤں گا. بلکہ اس نے فبعزتی کا لاغوینہم، اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو ہر طرف سے ہی بہکاتا رہوں گا. جب تک وہ آدمی بہک نہ جائیں، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر شکر گزار بندے نہیں پائیں گے آپ، تو شیطان بڑا زور لگاتا ہے کہ بندہ شکر سے غافل ہو جائیں، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائیں، غصہ پیدا ہو جائیں، حب جاہ اور حب مال پیدا ہو جائیں. اس لیے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے شکر کی رٹ لگانی چاہیے، الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ سبحان اللہ. اور اسی پر میں نے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہم اللہ کا ملفوظ سنایا تھا کہ بندے کو آرام کی نیند مل جائے اس پر کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. بندہ سفر میں جائیں، سفر سے خیریت سے آ جائیں، دعا کر اللہم لک الحمد ولک الشکر. اپنے گھر میں جائیں، داخل ہو، دیکھیں فیملی بہت خیریت سے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہر بات پر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہر وقت میں دعا کا جو طریقہ سکھایا ہے، ہر چیز پر الحمدللہ الحمدللہ۔ آدمی ٹوائلٹ میں جائیں، دعا پڑھ کر جائیں، ٹوائلٹ سے نکلیں، اذهب عن الاذى وعافاني، یہ دو دعا ہے، دونوں کو ایک ساتھ جمع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو غفران کا کہا اور کبھی تو الحمدللہ الذي اذهب عن الاذى وعافاني، دونوں کو ہمارے اکابرین نے ملا دیا، غفران کا الحمدللہ الذي اذهب عن الاذى وعافاني۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ میں کوئی گناہ تو نہیں کیا، وسوسے تو ہمیں آتے ہیں، بڑائی تو ہم کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ میں جائیں اور نکلنے کے بعد پھر کہے غفرانک، ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، یہ غفرانک کیوں کہا، غفرانک کیوں کہا؟ بعض علماء فرماتے ہیں، محدثین اس حدیث کے جواب میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن اتنے وقت آپ ٹوائلٹ میں رہے تو اللہ کو یاد نہ کر سکے، اس یاد نہ کرنے پر اللہ سے کہہ رہے اللہ تو معاف کر دینا، اتنا وقت میرا ضائع ہو گیا، اس پر معافی مانگ رہے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، علماء دیوبند میں سے ہمارے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے جو قول نقل فرمایا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ سے باہر نکلے اور کہہ رہے ہیں غفرانک، اور عرب لوگ عام طور پر لفظ شکرانک کو غفرانک سے استعمال فرماتے ہیں، جب کوئی شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ لفظ غفرانک کہتے ہیں، تو گویا اللہ میں اندر میں گیا اور پیٹ کے اندر کی جتنی ناپاکی تھی، جتنی گندگی تھی، اگر وہ نہ نکلتی تو مجھے بیماری لگ جاتی، پریشانی ہو جاتی، میں بیمار ہو جاتا، پیشاب نہ نکلتا تو کیا ہوتا۔ تو اس کے آرام سے نکل جانے پر، خروج ہونے پر غفرانک آئی شکرانک، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہمیں سکھایا۔ داؤد علیہ السلام کا لقب بھی قرآن میں کیا ہے، انہو کان عبدن شکورا، یہ میرے بہت شکر گزار بندوں میں سے تھے، اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں عجیب عجیب القاب انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں، کبھی فرماتے ابراہیم الذی وفا، میرے ابراہیم بہت وفا ماما، کہ ابراہیم علیہ السلام صبح میں اشراق کی چار رکعت پڑھ کر پورے دین کی تکمیل کرنے والے، ان کو وفا کہا جاتا ہے، یہ تفسیر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا جواب امام ترمذی نے بھی حدیث کے طور پر دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی آدمی صبح میں چار رکعت پڑھ لیتا ہے اشراق کی، اللہ فرماتے ہیں تو صبح چار رکعت میرے لیے پڑھ لے، پورا دین میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ ابراہیم الذی وفا، قرآن کریم میں بندے کو بھی لقب دیا اللہ پاک نے، لکل اواب حفیظ، اواب اور حفیظ کا لفظ دیا ہے اللہ پاک نے اس امت کو۔ اس کا کیا مطلب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، اواب حفیظ کا مطلب جو بھی بندہ مجلس میں بیٹھتا ہے اور مجلس سے جب اٹھتا ہے، مجلس سے جب اٹھتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و توب الی، یا بعض روایت میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الی، جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اواب کا لقب دیتا ہے۔ حفیظ کا لقب دیتا ہے۔ اگرچہ ابو ہریرہ، یہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اواب اور حفیظ اس بندے کو کہا جاتا ہے، اس امتی کو کہا جاتا ہے جو صبح میں اشراق کی 4 رکعت پڑھ لے، اللہ اس کو اواب اور حفیظ سے تعبیر فرماتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والا۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو عجیب اس کی تفاسیر میں جاتے ہیں۔ رازی نے ایک عجیب بات نقل فرمائی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کہہ رہے ہیں جب بکری کو دیکھو، گائے کو دیکھو، اٹنی کو دیکھو، جب یہ دودھ نکلتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف پیشاب ہے، اور اس کے اندر میں خون ہی خون ہے، لیکن جب باہر آتا ہے تو سفید شفاف دودھ تمہیں دیتا ہوں میں۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، وَإِن نُورِكُ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اس میں دودھ ہے، دودھ کا گلاس اٹھا کر تم پیو تو اللہ کی قدرت کا اندازہ کرو کہ اللہ کیسے قدرت والا ہے کہ وہ ایک طرف گوبر ہے گندگی اور ایک طرف پیشاب ہے، اور اب سوئی لگاؤ تو جہاں بھی سوئی لگاؤ گے وہاں سے خون نکلے گا، دودھ نہیں نکلے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں گوبر کو ایک طرف کر دیتا ہوں، پیشاب کو ایک طرف کر دیتا ہوں، اور اس میں جو خون ہے، آپ دیکھنا نا کبھی اس کے آنچل کو کاٹنا گائے کے تو دیکھنا دودھ نکلتا ہے اس میں سے، دیکھ لینا، کبھی دیکھا آپ نے گائے کو ذبح کیا تو اس کے آنچل کو کاٹا اس میں سے دودھ نکلا؟ کبھی نہیں۔ ہم نے تو ہزاروں تجربہ کیے ہیں، سالوں سال کاٹا ہے، کبھی دودھ نہیں نکلا۔ یہ کیا بات ہے، جب ہاتھ لگاؤ کھینچنا شروع کرو تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے، خون نہیں نکلتا، پیشاب کی آمیزش اس میں نہیں ہے، پیشاب کا قطرہ تک نہیں ہے، گوبر کا ناپاکی کا بالکل قطرہ تک نہیں ہے، خون کا قطرہ تک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خالص للشاربین، میں تمہیں خالص خالص دودھ دیتا ہوں، تم اس کو دیکھ کر تو اللہ کی قدرت کا اندازہ کرو۔ امام رازی جب اس آیت کو بیان فرماتے ہیں تو ایک ہمیں سبق دیتے ہیں، فرمایا عبارت النص سے، آیت سے تو ہمیں اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، لیکن اشارت النص سے اور سبق ملتا ہے، قرآن کی اس آیت کے اشارے سے اور سبق ملتا ہے۔ عجیب، فرمایا کہ جب اس دودھ میں ایک قطرہ خون بلڈ کا آ جاتا، پیشاب کا آ جاتا، تو تم کیا کرتے، اس کو پیتے؟ نہیں پیتے، اس کو ڈال دیتے۔ ارے دودھ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو نہیں پیتے، اس میں تو خون بھی نہیں، یہ تو ایکسپائر ہو گیا، ڈیٹ اوور ڈیٹ ہو گیا۔ اگر خون ہوتا تو، اگر پیشاب یا گوبر یا گندگی ہوتی تو ہم ڈال دیتے۔ فرمایا اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم قیامت میں عبادت لے کر آؤ گے اور اس میں ریاکاری کا گوبر، لوگوں کے دکھلاوے کا پیشاب ملا ہوا ہوگا، تو تمہاری عبادت، تم دنیا میں دودھ قبول نہیں کرتے تو میں اللہ کیسے تمہاری عبادت کو قبول کروں گا۔ یہ امام رازی اس آیت سے ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ خیر یہ تو بات آئی خفیہ، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر نعمت پر، اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں ریاکاری ہو جاتی ہے یا نظر آ جاتا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے تو پھر کوئی دیکھتا ہے یہ نمازی ہے، صدقہ دیتا ہے کوئی دیکھتا ہے یہ صدقہ دیتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے تو کسی کو نظر آتا ہے، لیکن جب تم نے اللہ کی کسی نعمت کو استعمال کیا اور اپنے دل میں الحمدللہ کہا، کسی کو پتا نہیں، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اس پر اللہ تمہیں خالص ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں خفیہ عبادت ہے، شکر جو ہے خفیہ عبادت ہے، لیکن شکر کے ساتھ ساتھ بھی یہاں اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کا استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، تمہارے استغفار کو قبول کروں گا۔ اب سوال وہی جو میں نے کل بیان کیا تھا کہ 23 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت فرمائی۔ آپ نے کبھی تفسیر سنی ہو نہ سنی ہو، یا ایوہ المدثر، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے چادر اوڑھنے والا، او چادر اوڑھنے والا، او کملی اوڑھنے والا، دثرونی دثرونی، حضرت خدیجہ سے کہہ رہے مجھے چادر اوڑھا دیجئے، مجھے چادر اوڑھا دیجئے۔ علامہ اسمعی مدثر کی تفسیر فرماتے ہیں اور مثال دی پہلے، عجیب، فرمایا چھوٹا برڈ جو ہوتا ہے نا، چڑیا چھوٹی برڈ، وہ گھونسلہ بناتے ہیں انڈے دینے سے پہلے، اپنا گھر، اپنا مکان، اپنا گھونسلہ بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹنکوں سے، یہاں سے لے آیا، وہاں سے لے آیا، وہاں سے لے آیا، یہاں سے سارے ٹنکوں کو جمع کرتے اور وہ بر جو ہے اپنا گھونسلہ، اپنا مکان، اپنا چھوٹا سا ہاؤس بناتے ہیں تاکہ ٹھنڈی گرمی میں یا بچہ دینا ہو یا انڈے دینا ہو تو اس میں سہارا حاصل کر سکے بارش میں۔ لیکن اگر کوئی آدمی جائیں اور اس گھونسلے کو توڑ دیں، نوجوان بچے کرتے ہیں اس طرح، جا کر اس کو توڑ دیتے ہیں تو اس کے ٹن کے نیچے گر جاتے ہیں اور وہ تو چلا جاتا ہے بچہ ہے توڑنے والا، بعد میں وہ برڈ آتا ہے دوبارہ اس ٹن کے کو اٹھاتا ہے، ایک ایک کر کے پھر اپنا مکان بناتا ہے۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، مثال سمجھ میں آ رہی ہے، وہ ٹوٹا ہوا مکان، وہ ٹوٹا ہوا جو گھونسلہ ہے، وہ برڈ دوبارہ اپنے گھونسلے کو بناتا ہے۔ علامہ فرما کر علیہ السلام آئے اور اسلام کا گھونسلہ بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، زمانے جاہلیت والوں نے اس اسلام کے ٹنکے گرا دیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، آپ دوبارہ اس کو جمع کر کے اسلام کی شکل میں پیدا کیجئے۔ یا ایھا المدثر، محنت کی محنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی 23 سالہ تک اور صحابہ کرام پر عجیب عجیب محنت کی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھیں کیسے جمع کیا۔ میں قاضی ایاز کی کتاب الشفا پر رہا، اس میں لکھا کہ حضرت نبی علیہ السلام جہاں دفن ہیں وہاں اور کون دفن ہے؟ ابو بکر صدیق مدفون ہے، حضرت عمر مدفون ہے دونوں، اور آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مدفون ہیں یہ ریاض الجنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی مٹی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہیں پر وہ دفن کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جنت کی مٹی سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، وہیں دفن ہوئے۔ لیکن اندازہ کیجئے پاس میں کون سوئے ہیں؟ ابو بکر اور عمر سوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھی جنت کی مٹی سے بنے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی وہیں پر ریاض الجنہ میں دفن ہے۔ قاضی ایاز فرماتے شفا میں کہ اللہ نے اپنے نبی کے دونوں ساتھی ویسے ہی بنائے جیسے جہاں سے نبی علیہ السلام کی مٹی سے نبی علیہ السلام کو بنایا، ساتھی بھی کیسے بنائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور محنت بھی عجیب۔ اسی لیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے صحابہ صدیق ہے، کیا فرمایا؟ سارے صحابہ صدیق ہے اور ابو بکر امام الصدیق ہے، صدیقوں کا امام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رومن فتح کرنے جا رہے ہیں، رومن فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس زمانے میں یہ پورا علاقہ تھا جو فلسطین وغیرہ سر، راستے میں ابو عبیدہ ابن الجراح جن کو گورنر بنایا تھا، ابو عبیدہ ابن الجراح، ان کی داستان بھی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے صحابہ، آپ ایک ایک صحابی کی زندگی پڑھیں۔ آپ نے کبھی صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی گوٹا نہیں لگایا، آپ دیکھیں انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہے، کیسی قربانیاں دی ہے۔ اللہ اکبر، ابو عبیدہ ابن الجراح، कभी मौका होगा इंशाल्लाह उनकी जिंदगी सुनाऊंगा। पर ये आते हैं उलमोमिनीन हैं, आप फतह करने के लिए जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? आप ऊँटनी पर बैठे हैं, ऊँटनी के बजाय ये घोड़ा है, उस पर बैठ जाइए, उठने के बजाय इस घोड़े पर बैठ जाइए, और आपके कपड़े में पैवन लगे हुए हैं, फटा है, पैचेस लगे हुए हैं, पैवन लगे हुए हैं, आप इसको निकाल करके अच्छा सा चोगा पहन लीजिए, पहन लीजिए, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप तो मुल्क फतह करने के लिए जा रहे हैं। वो देखेंगे तो कहेंगे ये कैसा अमीरुल मोमिनीन है, ये कैसा। जबरदस्ती की गई, कहा ठीक है चलो, ऊँटनी से उठकर घोड़े पर बैठे, अपना कपड़ा बदल लिया, अच्छा कपड़ा पहना, थोड़ी देर चल रहे हैं, आगे पहुंचे थोड़े रास्ते पर, फिर नीचे उतर गए, फरमाया मेरा कपड़ा मुझे वापस कर दो, वही पैवन वाला ये कपड़ा निकाल देता हूँ। फरमाया क्यों? कहा मुझे इसमें से औजब की बू आ रही है कि उमर तू कितना अच्छा शान वाला है, तू शान वाला है, औजब तकबर की बू, हालांकि सहाबा किराम में ये बात नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी तो देखो, यही कपड़ा पेचिस वाला पहनकर जब दाखिल होते हैं तो वो लोग तो इंजील को लेकर, बाइबल को लेकर बैठे हुए थे सफों में इंतजार का, यही अमीरुल मोमिनीन है, का यही है अमीरुल मोमिनीन हमारे। नीचे उतरे ऊँटनी से और देखा बदन के ऊपर, वो गिन रहे कितने पेचिस लगे हुए हैं, कितने पैवन लगे हुए हैं, तो देखा तो 30 उनको नजर आए, कितने भाई 30। कहा हमारी बाइबल में तो लिखा है, बाइबल में लिखा है, मैं आज ये किताब पढ़ रहा था जी, जवाहिर मोटी मुफ्ती शफी साहब की, अभी नहीं आई, कल ही मुझे एक दोस्त ने मुझे दी है, उसमें लिखा हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, इनका इंतकाल हो गया था, कफन पहना दिया था, और कफन के अंदर से कुछ घंटी जैसी आवाज आई, और उसके बाद लोगों ने सुना कि हजरत जैद इब्नुल हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु बोल रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अहमद अहमद, तीन बार कहा अहमद अहमद, सच्चे हैं सच्चे हैं, और यही नाम है बाइबल में भी, और यही नाम है आसमान में भी, जैद इब्नुल हारिसा। हजरत ने इजालतुल खिफा से नकल फरमाया, और फिर आगे अबू बकर सिद्दीक, सच्चे हैं सच्चे हैं सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं सच्चे हैं सच्चे हैं, और उनके औसाफ भी बाइबल में बयान किए गए हैं। हजरत उस्मान का जमाना है, उनके इंतकाल हो रहा हजरत उस्मान के जमाने में, और हजरत उस्मान के अमीरुल मोमिनीन बनने के 4 साल हुए थे, फरमा हजरत उस्मान भी सच्चे हैं सच्चे हैं, उनके 4 साल हुए हैं, अभी इतने साल बाकी है। फिर आवाज बंद, तो कुरान करीब में भी इशारा फरमाया है محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الله أكبر उनका जिक्र तो पहली किताबों में भी है, पहली किताबों में भी है, बराहेने कातिया में ये किताब है अरबी। एक अजीब बात कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, कश्ती बनाओ, लेकिन कश्ती बनाते थे रात में कीड़े वगैरह कश्ती को खा जाते थे, सुबह होती फिर बनाते थे, फिर बनाते थे, तो अल्लाह ने फरमाया नूह नूह मेरे बंदों में से जो 4 है, 5 आदमी है बड़े, उनके नाम लिख दो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का नाम लिखो, कोई करीब में नहीं आएगा, कोई जानवर इसको नहीं खा सकता। हमारे अकाबिरीन की किताबें हम पढ़ते हैं तो क्या क्या बातें मिलती है सहाबे किराम की जिंदगियों के बारे में। उमर फारूक वहां पहुंचे, वो काउंट कर रहे हैं, बाइबल में भी देख रहे हैं, 30 ही है, बाइबल में तो लिखे 32 है,
कितने हैं भाई? 32 पैचेस होने चाहिए। हजरत ने बगल को ऊंची की तो वहां पर दो पैवन लगे हुए थे जो छुपे हुए थे। कहा बस हो गया, ये चाबी लो आप, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। खब्बाब इब्नुल अरत रजी अल्लाह ताला अनु की जिंदगी, नबी अलैहिस्सलाम की मेहनतें तो देखो। खब्बाब को पकड़ लिया गया मक्का में और उसकी आकानी जो थी, उसके यहां लोहार का काम होता था और खब्बाब लोहार का काम जानते थे, भट्टी जिसको बोलते हैं ना, और उससे जो लोहे का काम होता है, लोहे बनाते हैं, कभी ये बनाया कभी वो बनाया। खब्बाब को इस काम में लगाया गुलाम बना करके। आकानी को किसी ने आकर कहा, बाप आका के तू साबी बन गया, अब झूठ बोले तो भी मुसीबत, सच बोले तो भी मुसीबत, अब क्या करें, हां कहूं या ना कहूं? अगर हां कहूं तो झूठ हो जाएगा और अगर ना कहूं तो मेरे मोहम्मद के दीन का इनकार हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। इन्होंने हां कह दिया, हां मैं मुसलमान बन गया हूं। उसी वक्त खब्बाब एक बड़ा लोहा भट्टी में गर्म कर रहे थे, उस आकानी उस औरत ने उसको उठाया और उठा करके सर पर रख दिया। कई घंटे हजरत खब्बाब बेहोश रहे, अब कब होश में आए होंगे। फरमाया रिवायत में आता है हजरत खब्बाब रात में होश में आए और आहिस्ता 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 होश में आए, चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करने के लिए नहीं आया हूं, दुआ लेने के लिए आया हूं, क्या आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा दे। उठाकर दुआ फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तो खब्बाब के लिए आसानी फरमा दे। खब्बाब तो दुआ लेकर चले गए, हमारे जैसे होते तो यूं कहते तुम्हारे दीन की वजह से, तुम्हारे फॉलो करने की वजह से देखो मुझे क्या हो गया। औलाद भी कहती अपने माँ बाप को, बकौल मौलाना अली मियां साहब नदवी के, आज तो हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि अगर नबी होते तो नबी के बेचने का भी, ईमान के साथ साथ नबी के बेचने का भी सौदा कर लेते। ये तो सहाबा थे, ये तो सहाबा थे जी, वो तो सुन्नते तलाश कर करके अदा करते थे, कहां मेरे नबी की कौन सी सुन्नत। और हम क्या कहते हैं, सुन्नत ही तो है, सुन्नत ही तो है, फरज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं, सुन्नत है, सुन्नत ही कहकर छोड़ देते हैं। और सहाबे किराम सुन्नत को तलाश करते हैं। इब्न उमर फरमाते हैं सफर करें मक्का से मदीना, रास्ते में उठने से उठ गए, दो रकात पड़ी, फरमाया यहां किसी की कब्र है, साले सवाब अब कर रहे हैं। साहबा ने फरमाया, पूछा तो हजरत इब्न उमर फरमाते नहीं, एक मरतबा मैं सफर कर रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो वो भी यहां पर उतरे और इस तरह दो रकात पड़ी तो मैंने भी पढ़ ली। इब्न उमर एक मरतबा वहां एक जगह पर उठने से उतर कर बैठ गए, उकरू बैठ गए, हालांकि उनको हाजत की जरूरत नहीं थी पेशाब पाखाने की, बैठ गए, बस बैठ गए, वापस आ गए। पूछा क्या हुआ, यहां आप चले गए वापस आ गए? फरमाया एक मर्तबा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे इस तरह यहां पर, अपने हाजत को पूरा करने के लिए बैठे थे, उसको अदा करने के लिए मैं वहां बैठ गया। सहाबा थे, खब तो उस कुछ बीमारी लग गई तो हकीम उस जमाने में जो भी दवा करने वाला, उन्होंने बताया तुम्हारे दिमाग की इस दवा को आग से दागा जाएगा, आग से उसको दागा जाएगा तो यह बीमारी ठीक होगी, वरना तुम्हारी बीमारी के लिए और कोई दवा नहीं है। अब कौन दागे? लोगों ने कहा तुम्हारे यहां भट्टी में लोहा गर्म करने वाले खब्बाब ही है, उन्हीं को कहो वो तुम्हारा सर दाग दे। जब घर पर आई और आकर कहा खब्बाब से कि लोहा गर्म करके थोड़ा मेरे सर में लगाओ, खब्बाब ने रोना शुरू किया, हाय मेरे नबी की वो दुआ जो आज जाहिर हो रही है, वो तो उसी बीमारी में मर गई। सहाबे किराम की जिंदगी, छोटी छोटी बात भी, छोटी छोटी अगर इधर उधर तवज्जो हो गई फौरन मुतवज्जे हो जाते थे, हाय क्या हो गया। मैं किताब पढ़ रहा था आज اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس میں لکھا یہ واقعہ؟ تاریخ ابن عسیر نے اپنی عربی کتاب تاریخ ابن العسیر میں جو کامل بیروت سے چھپی ہے اس میں یہ واقعہ نقل فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، عجیب بات ہوئی، قحط سالی ہے اور لوگ پیاسے بھوکے مر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے میسج بھیجا، خط لکھ کر ایجپٹ، کس پر؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایجپٹ کے گورنر تھے ان پر خط لکھا کہ وہاں سے غلہ اور اناج بھیج دے مدینہ منورہ. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے زمانے میں ایجپٹ کے گورنر تھے انہوں نے لکھ کر بھیجا، میں اتنا اناج بھیج رہا ہوں، سامان کے سامان اونٹوں کے اوپر، کہ اس اونٹوں کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا، آخری اونٹ ایجپٹ میں ہوگا. اتنا سامان بھیج رہا ہوں، غلہ اتنا بھیج رہا ہوں مدینے والوں کے لیے. اس زمانے میں ایجپٹ میں بہت غلہ ہوا تھا، حضرت عمر کو پتا چلا تو انہوں نے خط لکھ کر بھیجا کہ آپ وہاں سے بھیجیں، اور اتنا سامان آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا جس کو جتنا کھانا ہے کھاؤ اور جتنا لے جانا ہے لے جاؤ، بھر بھر کر اپنے گھر لے جاؤ. ایک صحابی جنگل میں رہتے تھے، ابن عسیر فرماتے ہیں جنگل میں رہتے تھے، ان کو پتا چلا، وہ بھی بھوکے پیاسے، ایک بکری پالی ہوئی تھی، کہا میں مدینہ جاؤں گا بکری چھوڑ کر تو کوئی بھیڑیا کوئی جانور میری بکری کو کھا جائے گا، میں کیا کروں اب. پھر دل میں خیال آیا کہ چلو اسی کو ذبح کر لوں، ویسے بھی خاص کا گوشت بھونج لو اور بھونج کر کھا کر میں چلتا شروع کروں مدینہ منورہ کی طرف تاکہ مجھے بھی کچھ اناج مل جائے. وہ خود کہہ رہے ہیں، صحابی اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں کہ بکری کو ذبح کیا تو اس میں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، ایک قطرہ نہیں نکلا. خیر انہوں نے ذبح کیا جو کرنا تھا، اس کے بعد چلنا شروع کیا، آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے. مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کہ میں کون؟ یہ تو جب بکری کا جب خون کاٹا تو خون نہیں نکلا، تو اسی غم کے اندر وہ سو گئے تھے جنگل میں، تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا تم مدینہ جاؤ اور عمر سے کہو کہ میں تم کو بہت عقل مند سمجھ رہا تھا، تمہاری عقل کو کیا ہوا، یہ میسج میرا عمر کو جا کر بتا دو، میں تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تمہاری عقل کو کیا ہوا، بس اتنا میسج دیا. یہ آئے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا نبی کا میسنجر میسج لے کر تمہارے پاس آیا ہے. حضرت عمر جلدی جلدی دروازے کے پاس آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا میسج ہے. دروازہ کھولا، صحابی نے اپنا میسج سنایا کہ تم تو بڑے عقل مند تھے، تمہاری عقل کو کیا ہوا. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ساری میٹنگ بلائی جو بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر کے خاص جو رفقا تھے بڑے بڑے، سب کو جمع کیا اور پوچھا بھائی میں نے تم کو کہا تھا کہ میں کوئی بھی غلطی کروں تو مجھے فوراً متنبہ کر دینا، آپ نے مجھے کوئی بات نہیں بتلائی میں نے کوئی غلطی کی ہے، اسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے متنبہ فرمایا ہے اس صحابی کے واسطے سے، بتاؤ میں نے کون سی غلطی کی ہے، کون سا کام کیا ہے میں نے. فرمایا کچھ بھی نہیں. لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہے، آپ کو اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، آپ نے وہاں گورنر سے مانگا، ایجپٹ والوں سے مانگا ہے، شاید اس پر یہ تو نہ کہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تیری عقل کو کیا ہوا. یہ کہا ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، تنبہ ہو گیا، فوراً متنبہ ہو گئے اور وضو کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر توبہ کر کے اللہ سے مانگنے لگے. ابن عسیر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، ابھی تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور بادل نہیں تھے، بادل آ گئے، بادل نہیں تھے، قحط سالی تھی، بالکل بارش نہیں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بادل کے اندر سے آزارہ نے چھوٹی چھوٹی بات پر متنبہ ہو جاتے تھے صحابہ کرام اور بڑے پریشان ہو جاتے تھے اور اللہ کی طرف جھکتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ محنت کی اور اتنی محنتوں کے اوپر سمجھ میں نہیں آتا کہ استغفار کا کیوں حکم دیا. استغفار تو کسی گناہ پر ہوتا ہے. تو امام رازی نے تفسیر احکام میں فرمایا کہ آپ استغفار اس لیے کرتے تھے کہ آپ استغفار کریں گے تو آپ کا استغفار کرنا امت کے لیے استغفار کرنے کے لیے سبق بن جائے گا کہ ہم بھی استغفار کریں. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 70 مرتبہ 100 مرتبہ, ایک روایت میں 100 مرتبہ بخاری کی ایک روایت میں 70 ٹائم استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ, ایک روایت میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس ایک روایت میں سبحانک اللہم وبحمدک استغفر رکا واتوب الی, 100 100 مرتبہ آپ کثرت سے استغفار فرماتے تھے. امام رازی دوسرا جواب دیتے ہیں, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی افضل کام بھی آپ کا چھوٹ جاتا, آپ فوراً استغفار کرنا شروع فرما دیتے تھے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المانی میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار کرتے تھے. دو وجہ بیان فرمائی, ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام کو ہر وقت ترقی ملتی رہتی تھی, ادنا سے اعلیٰ, پھر اور ترقی. دیکھو نا, آپ کو پھر اس کے بعد نبوت, آپ کا بچپن کا زمانہ, جوانی کا زمانہ, پھر بڑھاپے, پھر نبوت کا زمانہ, پھر اس کے بعد ترقی کرتے 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 کہاں پہنچے, ساری بیٹل آپ نے, پھر فتح مکہ ہو گیا, گویا ترقی پر ترقی. جب ادنا سے اعلیٰ ترقی پر جاتے تو فوراً استغفار کرتے تھے. دوسرا جواب دیا, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی نعمت کو دیکھتے تھے اور اپنی عبادت کو دیکھتے تھے تو اپنی عبادت کچھ بھی نہیں ہوتی اللہ کی نعمت کے مقابلے میں, تو اس نعمت کو دیکھ کر, اپنی عبادت کی کمی کو دیکھ کر استغفار فرماتے تھے, اللہ میں رات دین تیری نعمت استعمال کرتا ہوں. یہ سانس کی نعمت ہی دیکھ لو نا, 24,000 مرتبہ ہم 24 گھنٹے میں سانس لیتے ہیں. اگر ایک سانس ہی بن جائے تو انسان بن ہو جائے تو انسان کا کیا ہوتا. قاری تیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجالس حکیم الاسلام میں بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی بھائی آیا تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے موت کس میں دے دے, سجدے میں دے دے, سجدے میں جاؤں میری موت ہو جائے. اللہ نے اس کو یہ بھی کہا, سجدے میں اس کی موت آ گئی. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا گیا اور اللہ نے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ میری رحمت سے. تو اس نے کہا کہ میری 500 سال کی عبادت کا بدلہ کہاں گیا, آپ کہہ رہے رحمت سے داخل ہو جاؤ, میں نے تو 500 سال تک عبادت کی ہے, اس کا بدلہ کدھر گیا؟ فرمایا تم اپنی عبادت کا بدلہ مانگ رہے ہو. فرشتوں سے کہا جہنم میں نہیں, جہنم سے دور لے جاؤ, ذرا کھڑا کرو جہنم سے دور, جہاں پر ان کو گرمی لگے. جب گرمی لگی, اتنی گرمی کہ یہ پریشان ہو گئے, ایک فرشتے کے ہاتھ میں گلاس پانی کا ہے, اس نے کہا بھائی مجھے پانی دے دے, بڑی گرمی محسوس ہو رہی ہے, کہا ایک گلاس پانی دوں گا 500 سال کی عبادت لوں گا تم سے, کا دینے کے لیے تیار ہوں, ایک گلاس دے دے, بہت گرمی لگ رہی ہے, میں ایک گلاس پی لوں میری 500 سال کی عبادت لے لے. اللہ نے فرمایا اب لاؤ, شکاری پکڑا گیا ہے, اس کو دوبارہ لاؤ. جب لایا گیا, حکیم الاسلام فرماتے ہیں بڑی عجیب بات کہ اللہ کا قانون بھی عجیب ہے, فرمایا 500 سال کی عبادت کا بدلہ مانگتا ہے تو, تو نے 500 سال کی عبادت تو ایک گلاس پانی میں دے دی ہے, میں نے 500 سال تک تجھے پانی پلایا اور وہاں پر انار کا درخت بھی پیدا کر دیا تھا, وہ 500 سال تو نے میٹھا پانی پیا, اس کا بدلہ پہلے مجھے دے, میں تجھے 500 سال عبادت کا ثواب دیتا ہوں. کون دینے والا ہے؟ کوئی دینے والا ہے؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک اللہ کی رحمت مجھ پر بھی نہیں ہوگی میں جنت میں نہیں جاؤں گا, ہر ایک اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. تو دنیا میں اعمال کرتے رہیں, اسی اعمال پر اللہ کی رحمت اترے گی اور اسی رحمت کے ذریعے سے بندہ جنت میں چلا جائے گا. تو ادنا سے اعلیٰ ترقی پر اللہ تبارک و تعالی سے استغفار فرماتے تھے. لیکن سب سے اعلیٰ جواب مفتی شفیع صاحب نقل فرماتے ہیں, حکیم الامت کا بہت عجیب، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عبادت ادا کرتے تھے، جب بھی کوئی، آپ کا معمول تھا ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے تین بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ پڑھتے تھے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تو بہت عبادت کرنے والے، روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ تہجد میں اتنا کھڑا ہوتے تھے کہ آپ پیر ابھی ایک مرتبہ اتنا لمبا سجدہ کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے ام المؤمنین کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ کا سجدے میں انتقال ہو گیا، میں نے تھوڑا سا انگوٹھا ہلایا تو آپ نے حرکت دی، تو مجھے پتا چلا کہ آپ تو کچھ ذکر کر رہے ہیں اور سجدے میں کیا دعا کر رہے ہیں، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ برضاک من سخطک، واعوذ بک منک جل وجهک، لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تیری رضا مانگتا ہوں، غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ذات، تیرے غصے سے تیری ذات کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا ہوں، تیری تعریف تو وہی ہے جو تو نے بیان کی ہے، امام الانبیاء، امام الانبیاء اتنی عبادت کرنے کے باوجود اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف باللہ ہے، اپنی کتاب میں فرماتے ملفوظات میں عجیب بات، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بھی انسان اپنے ہر نیک عمل کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد اگر یوں کہے الحمدللہ ایک بار اور استغفر اللہ ایک بار، گویا اس نے شیطان کی کمر توڑ دی ہے، اس نے شیطان کی کمر توڑ دی ہے، کیوں؟ حضرت آگے ایکسپلین کرتے ہیں اس روایت کو کہ الحمدللہ نماز پڑھنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو پھر شیطان اگر یہ الحمدللہ نہ کہتا تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو ہر وقت نماز پڑھتا ہوں، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ہر وقت صدقہ زکات دیتا ہوں، او میں تو تہجد گزار ہوں اور میں اشراق و چاشت کا پابند ہوں، فرما اگر تم نے الحمدللہ کہا تو مطلب یہ ہے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تیری توفیق سے میں نے کیا ہے، تیرا شکر، جزاک اللہ، اللہ شکریہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مجھے توفیق دی ہے، اور پھر آگے چل کر کبھی شیطان یہ بھی ڈال سکتا ہے وسوسہ، یہ کیا اٹھک بیٹھک والی نماز پڑھتا ہے، تجھے تو نماز پڑھتے بھی نہیں آتا، تجھے کہاں عبادت کرتے ہیں، تجھے کہاں تلاوت کرتے آتا ہے، تو انسان پھر ایسے وسوسوں کا شکار ہو کر فرض عبادتوں کو چھوڑ دیتا، تو اگر یہ استغفر اللہ کہے تو پھر یوں کہنا چاہتا ہے اے اللہ میں تو جیسی تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا اور نہ کر سکا، اس پر میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو جو بھی بندہ اس طرح سے ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد سبحان اللہ کہے، الحمدللہ پر رہا کا فرما، اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد اس طرح کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ، اللہ اس کی اس عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے حضرت سے وہاں دربن میں اسپنگو بیج میں ایک سوال کیا، حضرت ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہوئی، تو حضرت نے فرمایا ابھی تک اوپر سے کوئی خط نہیں آیا، حضرت نے کیا فرمایا ہنستے ہوئے، اوپر سے کوئی لیٹر آیا نہیں ہے، یعنی جبرائیل ابھی تک میرے پاس نہیں آئے، پتا نہیں مجھے، پھر فرمایا لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مثنوی میں، فرمایا جب اللہ تمہاری ایک عبادت کو قبول کر لیتا ہے تو دوسری عبادت کی توفیق دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ایک بار اتنی اچھی اللہ سے دعا کے ساتھ نماز پڑھو گے تمہاری ایک نماز قبول ہوگی تو اللہ، مولانا روم نے تو ایک اور واقعہ لکھا ہے وہاں پر، تو مثنوی میں ایک اور بات لکھی ہے کہ ایک آدمی ذکر کرتا تھا اللہ اللہ اللہ، رات کے اندھیرے میں شیطان آیا اور آنے کے بعد کہا یا تو اللہ اللہ کر، اگر میں تمہیں کوئی ابراہیم تو کہے گا ہاں بولو کیا ہے، یہاں تو اللہ اللہ کر رہا ہے اللہ تجھے جواب ہی نہیں دیتا، تو یہ کیا تو پاگل کی طرح بول بول کر رہا ہے اللہ 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 کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، کوئی جواب تو مل نہیں رہا، جا جا کے سو جا، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، ٹائم میں جا کے سو جا، تو میں اٹھا اور اٹھ کے سو گیا. خواب میں خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سو گئے ذکر چھوڑ کر؟ کہا ہاں. کہا اللہ کا میسج تمہیں دیتا ہوں، کیا ہے کہ جب تم ایک بار اللہ کہتے ہو تو یہ اللہ کی توفیق سے تم کہتے ہو، اور جب تم دوبارہ پھر اللہ کہتے ہو تو گویا تمہارا پہلا اللہ قبول ہوا، تو اللہ نے دوسرا اللہ کہنے کی توفیق دی ہے. اس واقعے کو نقل فرما کر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک عبادت قبول ہوتی ہے تو اللہ دوسری عبادت کی توفیق دیتا ہے. خیر میں کہہ رہا تھا، بات لمبی چلی گئی. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت، ورنہ اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت؟ ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں کہا کہ تو عبادت کر، تیرا فائدہ ہے، ورنہ تو اللہ تو اللہ الصمد ہے، اس کی شان میں میری عبادت سے بڑھوتری ہونے والی نہیں، اور ہماری عبادت نہ کرنے سے اس کی شان گھٹنے والی نہیں. اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کہے گا تو سبحان اللہ کہے گا، میری پاکی بیان کرے گا، میری تعریف کرے گا، تو اسی پاکی سے میں تیرے دل کو پاک کر دوں گا، میں تو پاک ہی سے زندگی دے دوں گا. واستغفر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت عجیب بات، مثنوی میں فرمایا ہر وقت اپنی ہر نیک کام کے اوپر، چاہے اللہ قبول کرے نہ کرے، ہر نیک کام کرتے رہو، اور نیک کام کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں جو تمہاری عبادت کو قبول کرے. یہ نصیحت لکھی ایک واقعہ بیان کر کے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک بزرگ رات میں اٹھے، تہجد کے لیے وضو کر رہے تھے، خادم ان کو وضو کرا رہا تھا، انہوں نے آواز سنی، ایک آواز آئی، تمہارا وضو بھی قبول نہیں، تمہاری تہجد بھی قبول نہیں، تمہارا رکوع بھی قبول نہیں، تمہارا سجدہ بھی قبول نہیں. یہ آواز دونوں نے سنی، اور یہ وضو کرتے رہے، اچھی طریقے سے سنت کے مطابق وضو کیا. ہمیں سنت کے مطابق اور مستحب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا چاہیے. اس پر سے بھی ایک اور بات یاد آ گئی مجھے، دہلی میں کانو قلیل من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوری رات اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھنے والے ذکروں میں نمازوں میں مشغول ہے، یہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ ہماری تہجد کو قبول فرما لے. حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس پر دہلی کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہاں ایک آدمی حضرت سے کہا میں بتاؤ صحابہ کی نماز کیسی تھی، صحابہ کی نماز. تو اس بزرگ نے کہا کل آ جانا عشاء کے بعد، میں تمہیں بتاؤں گا کہ صحابہ کی نماز کیسی تھی، وہ بات یاد رکھنا تاکہ پورا کروں گا انشاءاللہ. اسی پر وہاں مثنوی کا واقعہ کے ساتھ یہ دوسری بات کہ صحابی کی نماز کیسی تھی میں تمہیں کل بتاؤں گا. کل عشاء کے بعد یہ آدمی وہاں پہنچ گیا، حضرت سمجھے یہ نہیں آئے گا، لیکن آ گیا. کہا دیکھنا ہے، جا وضو کرو، لیکن ایسا وضو کرنا کہ ذرہ برابر دنیا کا خیال نہ آئے، سنت مستحب کی رعایت کرتے وضو کرنا. اس نے وضو کیا، کوئی خیال آ گیا، پھر دوبارہ وضو کیا، پھر خیال آیا، پھر وضو کیا، پھر خیال آیا، 7 مرتبہ اس نے وضو کیا، کافی دیر لگ گئی. جب آیا مسجد میں، چلو ایسی 2 رکعت پڑھو جس میں دنیا کا ذرہ برابر خیال نہ آئے. اب عشاء کے بعد سے 2 رکعت وضو کرنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا، اب یہ نماز شروع کر رہا ہے، پھر خیال آیا، نماز پوری کر کے پھر شروع کرتا ہے، نماز شروع کر پھر وسوسہ آتا رہا، صبح تک ہو گئی. تو کہا یہ تو بڑا دل ہے. اس پر پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا کہ اپنے کھجور کے اور گارڈن میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں نماز کے دوران دیکھا پر آواز آئی، تو ایک پرندہ وہ درخت میں کچھ پھنس گیا تھا، نکل نہیں رہا تھا، تو وہ ادھر ادھر اس کے پروں کی آواز کی وجہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اس کی طرف چلا گیا، نماز میں نماز پوری کر کے سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول یہ باغ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میری نماز میں بھی وسوسہ آ گیا. تو مولانا روم عجیب بات فرماتے، اللہ اکبر، فرمایا اس بزرگ نے وضو کر لیا نماز اچھی طرح پڑھ لی، دوسرے دن پھر تہجد میں اٹھے، وضو کرنا شروع کیا، خادم پانی ڈال رہا ہے، اسی طرح کرتے رہے، وضو ہو گیا، وہی آواز آ رہی ہے، نہ وضو قبول، نہ تیری نماز قبول، نہ رکوع، نہ سجدہ۔ دو دن ہو گئے، اب خادم نے کہا حضرت آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، نہ روزہ، نہ نماز اور نہ وضو، کیا بات ہے؟ فرمایا اور کوئی دروازہ ہو تو بتاؤ میں اس کی طرف چلا جاؤں، اور کوئی اللہ ہو تو بتاؤ کہ میں اس کی طرف چلا جاؤں، ایک اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں، وہ قبول کرے کہ نہ کرے، مجھے تو اسی کے سامنے جھکنا ہے، مجھے تو اسی کے سامنے عبادت کرنی ہے، اور اچھی طرح وضو کر کے اس اللہ کے سامنے نماز پڑھنی ہے اور اسی کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب نماز ختم ہو گئی، اللہ اکبر، تیسرا دن ہو رہا ہے، وضو کے لیے بیٹھے، آواز آئی، تیرا وضو بھی قبول، تیری نماز بھی قبول ہے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے تو کوئی ہے نہیں سوائے اللہ کے، اس لیے ہر وقت کوئی بھی نیکی کا کام کرو، صدقہ ہو، عمرہ ہو، زکات ہو، کسی کی خدمت ہو، کوئی بھی کام، کبھی تکبر نہ کرو، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اور یوں کہتا ہے میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے اس کی عبادت کا کوئی ثواب نہ لکھو، لیکن بندہ عبادت کرنے کے بعد کہتا الحمدللہ اللہ تیری توفیق سے میں نے نماز پڑھی اور یہ عبادت کی ہے، تو اللہ کہتا ہے کرتا تو ہے اور نام میرا لیتا ہے، اس کے رجسٹر میں اتنا ثواب لکھ دو۔ توفیق اللہ کی ملتی ہے، جب تک اللہ توفیق نہیں دیتا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گویا کہ یہ تین کام ہو گئے، اللہ کی نصرت بھی آ گئی، اللہ کی مکہ بھی فتح ہو گیا، اور اسلام میں جو مشن تھا نبی علیہ السلام کا پورا ہو گیا۔ اس پر اللہ کا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ رہے ہیں۔ سلام کی نصیحت، میرے والد صاحب ملنے کے لیے گئے شیخ یونس صاحب کو، جہاں گجرات میں آئے ہوئے تھے، اس وقت میرے والد صاحب کی کافی عمر ہو چکی تھی، انتقال کے شاید 8-9 مہینے پہلے، ایسا ہی مجھے یاد پڑتا ہے، یا 1 سال پہلے، وہاں کھروڑ تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو معانقہ، شیخ کسی سے معانقہ نہیں کرتے، والد صاحب سے معانقہ کیا ہر وقت، جب بھی آتے تھے والد صاحب سے، وہاں حنیف صاحب کی وجہ سے، وہاں حنیف صاحب سے بہت محبت کرتے۔ تو پھر کہا بوڑھے میاں ہاتھ میں تسبیح رکھو، اب قبر میں جانے کا وقت آ گیا۔ اور شیخ خود فرماتے تھے، کوئی اردو کتاب کسی نے دی حضرت کو کہ حضرت میں نے لکھی ہے، کہ اب میرا وقت مطالعے کا چلا گیا، اب میں اللہ کا مطالعہ کرتا ہوں، یعنی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے کہ بوڑھا ہو گیا۔ اور اس پر یہی بات بیان فرمائی، بوڑھے ہو جائیں، قبر کے قریب ہو جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مشن پورا ہو گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ لیسن لے کر جاؤ آج کی سورت سے کہ نبی علیہ السلام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے آخری ایام کے اندر یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھے، اللہ کو نہ بھولے، جس اللہ نے 50 سال دیا، 7 سال دیا، 70 سال دیے، ہم چباتے رہے، چباتے چباتے دانت بھی گھس گئے، دانت بھی ختم ہو گئے، لیکن کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے میں توفیق نہیں ملی۔ بقول حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، کہ ایک حاجی صاحب اگر آ جائے حج پر کے اور تمہیں ٹوپی دے دیں اور سر پر رکھے، تو اس حاجی صاحب کا 10 بار شکریہ ادا کرو گے، لیکن جس اللہ نے ٹوپی رکھنے کے لیے سر دیا ہے، کبھی اس کے سامنے تم نے جھکا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے آخری عمر ہو، جب 40 سال سے اوپر گزرے، ہاتھ میں تسبیح رکھے، یا ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اسی ذکر پر توبہ کو قبول کر لے گا اور معافی عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلو، وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلو، وفعل بنا ما انت اہلو، فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اے اللہ، تو رحم نہیں کرے گا، تو معاف نہیں کرے گا، تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، مغفرت کا عشرہ بھی جا رہا ہے، اے حل دے ذنب وقابل التوب۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری توباؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، زندگیوں میں اخلاص نصیب فرما، شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر وقت تیرا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو نے تو فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے میرا ذکر کیا کرو۔ اللہ تیرے ان ذاکرین بندوں میں سے ہمیں بنا دے جو ہر وقت تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں، تیرے ان شاکرین بندوں میں سے بنا دے جو ہر وقت تیری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرتے ہیں، تیرے ان بندوں میں سے بنا دو صالحین بندوں میں سے جو نماز اور عبادت اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اخلاص کا ایک چھانٹا نہیں ہے، ایک قطرہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، تلاوتوں کو، ذکروں کو، روزوں کو اے اللہ تو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، زندوں کی مغفرت فرما دے، مردوں کی مغفرت فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جو بھی بیمار ہو اس مجمع میں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اسی کے طفیل، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری جائز تمنائیں پوری فرما دے، عافیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ اے اللہ عرب اور عجم میں مسلمانوں پر بے شمار پریشانی آئی ہوئی ہے، جہاں دیکھو وہاں لوگوں نے اے اللہ مسلمانوں کو ترپایا ہے، بچے بچے بلک رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما دے، غیب سے مدد فرما دے، غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ تیرے اس مبارک مہینے کا واسطہ جس مہینے پر تو جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ روزہ دار کے لیے دعائیں کرو، تو چرند و پرندوں کو کہہ دیتا ہے میرے روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرو۔ اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، اللہ تیرے پیارے حبیب کی امت ہے، جس حبیب سے تجھے بڑی محبت تھی۔ اے اللہ ہم کہاں قربانیاں پیش کرتے تھے، تو کہتا ہوگا تم تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، تم نے کیا قربانی دی؟ قربانی تو حضرت حمزہ نے دی، قربانی تو صحابہ نے دی، قربانی تو حضرت حسین نے دی، یقیناً قربانی ہمارے اکابرین نے دی ہے، ہمارے صحابہ نے دی ہے۔ لیکن اللہ جب تو رحمت کی چادر اور رحمت کی بار ان کی امت فرما کر پوری امت پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ سفید داری والے بھی بیٹھے ہیں، پہلے زمانے میں جب غلام بوڑھے ہو جاتے تھے کام کر کے، تو آقا اس غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اے اللہ اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو 40 سال، 50 سال، 60 سال سے تیرے سامنے جھک رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، جہنم سے آزاد فرما دے، ہم سب کے والدین کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے، ہماری آل اولاد کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، پوری امت کو جہنم کے ٹوک سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، اور موت آئے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ما بعد الموت ساری پریشانیوں کو دور کر دینا، قبر کے اندر آسانی فرما دینا، اور قیامت میں اللہ تیرے نیک بندوں کے ساتھ بے حساب جنت میں داخل کر دینا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دینا، اللہ تیرے عرش کا سایہ نصیب کر دینا۔ مانگنا بہت ہے لیکن ہمیں کہاں مانگنا آتا ہے، اے اللہ ہمیں، ہماری تو زبان بھی گندی ہے، دل بھی گندا، ہاتھ بھی گندا ہے، لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، ٹوٹے پھوٹے جھوٹی زبان میں، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ بھی ہم مانگ رہے ہیں، ان تمام خیر میں سے ہمیں بھی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری ہماری آل اولاد کی اور پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنی شاہ نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور اولیاء کرام کے نیک لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، توباؤں کے ساتھ ہماری توبہ ملا کر، اور اس مجمع میں آمین کہنے والے تیرے نیک بندے ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین ملا کر کے اے اللہ ہماری توباؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم دائماً ابداً 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 علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔